الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی ایک عظیم الشان عید، عید الاضحیٰ نصیب فرمائی، اور اس میں جو صاحب نصاب، صاحب حیثیت، مالدار افراد تھے، اللہ پاک نے ان سے قربانی کی عبادت بھی انجام دلوائی. اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام اہل ایمان کی قربانی کی عبادت کو قبول و منظور فرما کر اس کے فضائل اور برکات سے، اس کے ثمرات سے پوری امت کو مالا مال فرمائے. خوشیوں کے موقع اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھے ہیں. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عبادات کے مواقع ہیں. ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے عبادت کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور ساتھ میں پھر انوارات، تجلیات، برکات، ثمرات اور فضائل کے ایسے وعدے فرمائے ہیں کہ بندہ ان عبادات کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی ہاں قرب خاص حاصل کر لیتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب بھی انہیں بندوں میں داخل اور شامل ہوں کہ جو موقع بموقع اللہ کی عبادت انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جاتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، آپ کی ساری زندگی واعظ و ارشاد میں گزری، اور قیمتی نصائح سے آپ نے اپنے فیضیاب ہونے والے مریدین کو ایک سے ایک گوہر نایاب عطا فرمائے ہیں. انہی میں سے ایک ملفوظ حضرت کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو وقت کے بارے میں ہے اور ہمت کے بارے میں. فرمایا کہ وقت کو اپنا تابع کر لو تو وقت تمہارا تابع ہو جائے گا اور کاموں میں برکت حاصل ہوگی. ارادہ اور ہمت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کہ انسان کوئی بھی بڑے سے بڑا منصوبہ انجام دینا چاہتا ہو تو وہ ارادہ کرے اور ہمت سے کام لے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہوتا ہے. تو سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ وقت کو اپنا تابع کر لو تو وقت خود تمہارا تابع ہو جائے گا اور کاموں میں برکت ہوگی. ارادے اور ہمت سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ نظام الاوقات بنانے اور اس کی پابندی کرنے کی برکت یہ ہے کہ ذرا سے وقت میں بہت سے کام انجام پا جاتے ہیں. انسان نے نظام الاوقات بنا لیا، ترتیب سے سارے کاموں کو وقت پر ڈھنگ سے انجام دینے کی عادت ڈال لی، تو اس نظام الاوقات بنانے اور اس کی پابندی کرنے کی برکت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام انجام پا جاتے ہیں. اور ایک جو کام کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں نے دو گر ایسے سیکھے ہیں کہ ان سے مجھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے. ایک ہے ہمت اور دوسرے ہے پابندی اوقات. ان دو چیزوں سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. میں نے زندگی کے ہر مرحلے میں ان سے کام لیا ہے، ہمت کو بروئے کار لائے ہیں اور ہر کام کو اپنے وقت پر انجام دیا ہے. تو یہ دو گر ایسے ہیں کہ اگر ہم اور آپ بھی ان کو اپنے پلے سے باندھ لیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی کاموں میں آسانی نصیب ہوگی. کہ ہمت اور پابندی اوقات کے ان دو کاموں کو، دو گروں کو اپنانے سے فرمایا کہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وقت پر کام کرنے کی عادت ڈال لو، پھر وقت خود تم سے وقت آنے پر کام کرا لے گا. وقت بڑا گراں قدر سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ زندگی ہے. اگر وقت پر کام کرنے کی عادت پڑ گئی اور اس پر مداومت حاصل کر لی تو پھر وقت تمہارا خادم بن جائے گا. زندگی میں تنظیم الاوقات بڑی چیز ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الاوقات کی بڑی اہمیت رہی ہے. تو ہر کام کو وقت پر انجام دینے کی عادت، اور وقت آنے پر ہمت کو بروئے کار لا کر ہمت سے کام لے کر اس کام کو انجام دے لینا، یہ بڑے بڑے مشکل کاموں کو بھی آسان بنا دیا آسان بنا دیا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ وقت زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح و شام تک کی زندگی میں جس قدر بھی مشاغل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تاکہ ہر کام مناسب وقت پر آسانی سے ہو جائے. کچھ وقت بلکہ سب سے بہتر وقت نماز فجر کے بعد کا ہے کہ جس کو ذکر اللہ کے لیے، اوراد اور وظائف کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے اور جو معصور دعائیں ہیں ان کے لیے مقرر کر لینا چاہیے. صبح صبح تازہ دم انسان جب اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر وقت ہے کہ اس وقت کو انسان ذکر اللہ کے لیے، اپنے اوراد اور وظائف کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے اور معصور دعاؤں کے لیے مقرر کر لے. اور یہ معمولات بھی اس قدر مختصر ہونے چاہیے کہ ان پر بلا تکلف دوام ہو سکتا ہو. کہ اپنے معمولات اتنے ہلکے پھلکے ہیں، صورتیں ہیں، اوراد اور وظائف ہیں، مختلف دعائیں ہیں، ایک ایسی محدود مقدار والی ہونی چاہیے کہ بلا تکلف انسان ان کے اوپر عمل کر سکتا ہو. اور اتباع سنت کی نیت سے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی گزارنے کی عادت ڈالی جائے. اس سے گھر والوں کو تقویت ملتی ہے، شرح صدر رہتا ہے، خود اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ انسیت اور محبت پیدا ہونے سے انسان کا دل حشاش بشاش اور خوش و خرم رہتا ہے. اور بہت سے امور خانہ داری اور حسن انتظام میں انسان کو مدد ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت و محبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے. اس لحاظ سے دنیا اور آخرت کا کوئی کام ہو اس کو اس امید پر منحصر کرنا کہ کسی فرصت کے وقت اطمینان سے کر لیا جائے گا، فرمایا کہ یہ ایک ایسا فریب اور دھوکہ ہے جو اکثر بڑے نقصان اور خسران کا باعث ہوتا ہے. جو وقت بھی سکون سے گزرے زہ نصیب کیا اعتبار گردش لیل و نہار کا. تو کسی بھی دنیاوی کام کو یا اخروی کام کو اس امید پر چھوڑ دینا کہ کسی فرصت کے وقت میں اطمینان سے کروں گا، فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے جو اکثر بڑے نقصان اور خسارے کا باعث بنتا ہے. یہ تو حضرت کا ملفوظ ہوا کہ جس میں ہمت اور کاموں کو اپنے وقت پر انجام دینے کی آپ نے اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اس نسخے کو اگر اپنا لیا جائے اور ہم اور آپ بھی اس کو معمول زندگی بنا لیں کہ وقت آنے پر ہمت کو تازہ کیا جائے اور دینی اور دنیاوی تمام کاموں کے لیے ایک نظام الاوقات بنا لیا جائے اور وقت پر سارے کاموں کو انجام دینے کی عادت ڈال لی جائے، تو انشاءاللہ شب و روز کے سارے کام آسان بھی ہوں گے اور وقت آنے پر خود وقت دستک دے گا، گھنٹی بجائے گا، بتائے گا کہ اب فلاں عمل کا کام کا اور فلاں چیز کو انجام دے لینے کا وقت ہو چکا ہے. لہذا ترتیب وار صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک سارے کام انجام پاتے چلے جائیں گے. یہ بہت ہی کام کا نسخہ ہے، اس کو اگر اپنایا جائے تو خود ہم اپنی زندگی میں بہت نشاط محسوس کریں گے. وہ حضرات جو بکھرے ہوئے انداز میں زندگی کے کاموں کو انجام دینے کے عادی ہیں، اس قدر الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ نہ ان کے سونے کا کوئی وقت ہے، نہ جاگنے کا کوئی وقت ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی وقت ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے کوئی خاص وقت ہے. نظام زندگی ایسا بے ڈھنگا گزرتا ہے کہ ایسی الجھی ہوئی زندگی میں مبتلا ہیں کہ زندگی بے برکت لگتی ہے، جبکہ سارے کاموں کو وقت پر انجام دینے کی برکت سے انسان کو زندگی میں سارے کام وقت پر انجام بھی پا جاتے ہیں، پھر بھی وقت فرصت کا بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سلیقے سے جینا سکھایا ہے، طریقے کی باتیں بتائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے. الاسلام النظام، اسلام ہمیں ایک نظام عطا فرماتا ہے، انتظامی ذہن عطا فرماتا ہے کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر اور ایک انتظامی امور کے ذریعے سے ہر کام کو انجام دینے کی صلاحیت اسلام نے اجاگر کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اور صحابہ کی تعلیم اور تربیت بھی اسی چیز پر مبنی تھی کہ ہر کام کو منظم طریقے سے شروع کرنا اور منظم طریقے سے اس کو اختتام تک پہنچانا. جو کام بے ڈھنگے طریقے سے شروع کر لیا جائے تو اکثر و بیشتر وہ پھر ادھورا ہی ناتمام رہ جاتا ہے. تو جب نظم و ضبط کے ساتھ ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی عمل کو ترتیب سے شروع کیا جاتا ہے تو پھر وہ ترتیب سے مکمل بھی ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مختلف ادوار آئے، مختلف حالات آئے، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مرحلوں پر مختلف تعلیمات دی ہیں. موقع شناسی، سامنے والے کی مزاج شناسی، موقع کی نزاکت کو پہچاننا، کس وقت مجھے کیا عمل کس انداز سے انجام دینا ہے، یہ بھی بہت ہی ایک قیمتی گر ہے کہ جس کسی کو میسر آ جائے زہ نصیب، جس کو موقع شناسی کہا جاتا ہے کہ کس وقت انسان کو کون سا عمل انجام دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے زیادہ ذہین ترین اور سب سے زیادہ حسین ترین انسان ہیں. آپ کی خدمت میں ایک صحابی آئے، نوجوان، توبہ طائب ہو کر آئے اور توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن بتایا کہ میں چار چیزوں کا عادی مجرم ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں. اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن صرف ایک چیز کی چھوٹ چاہوں گا، باقی تین چیزوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. ان چاروں میں سے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس کی مجھے ایک چیز کی چھوٹ دینا چاہیں، چاہے چوری کی، چاہے شراب کی، چاہے زنا کی، چاہے جھوٹ کی، بس ایک چیز کی میں چھوٹ چاہوں گا، مجھے اجازت چاہیے. باقی آپ تین پر پابندی لگا دیں، ایک کی اجازت دے دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم صرف جھوٹ مت بولا کرو. اب چوری کی بھی اجازت مل گئی، زنا کی بھی، شراب کی بھی اجازت مل گئی، صرف جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ پر پابندی لگ گئی. خوش خوش چلے گئے کہ چلو جھوٹ تو نہ بولنا آسان کام ہے. تین چیزیں جو اصل تھیں، چوری، زنا، شراب، اس کی اجازت مل گئی، عادت پڑی ہوئی تھی، لت لگی ہوئی تھی ان گناہوں کے کرنے کی. موقع آیا ہاتھ کی صفائی دکھانے کا، چوری کرنے کا، تو آگے قدم بڑھانے لگے، لیکن سوچا کہ اگر چوری ہو جانے کے بعد مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ پہنچا اور مجرم کی جانچ پڑتال کے اندر، تلاش کے اندر اگر مجھ سے بھی تفتیش کی اور پوچھ لیا گیا کہ تم نے چوری کی ہے کہ نہیں، تو جھوٹ بولنے پر تو پابندی ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکوں گا، پھنس جاؤں گا، لہذا اس چوری کی حرکت سے رک گئے. اگلا موقع آیا شراب پینے کی عادت جو پڑی تھی، شراب پینے کا وقت آیا اور اپنے معمول کے مطابق اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حرام کام ہے، کل کو اگر پول کھل گئی، راز فاش ہو گیا اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم شراب پیتے ہو، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، پھنس جاؤں گا، سب کے سامنے رسوا ہوں گا. اس دوسرے عمل سے بھی رک گئے. تیسرا موقع تھا زنا کا. جب وہ مرحلہ آیا اور آگے قدم بڑھنے لگا، یہی سوچ کر ٹھٹک گئے، رک گئے، جھجک گئے کہ اگر معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا اور پوچھ گچھ ہو گئی، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، پھنس جاؤں گا، صاف صاف بتانا پڑے گا، تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی. ایک جھوٹ کے اوپر پابندی لگنے کی برکت سے اللہ پاک نے تینوں گناہوں سے بچا لیا. یہ وہ نزاکت ہے، موقع شناسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب جھوٹ پر پابندی لگ جائے گی تو باقی جرائم سے بھی یہ خود بخود بچ پائے گا. ایک اور نوجوان جوانی کے جوش میں آپ کی خدمت میں آ گئے، محفل تھی، صحابہ موجود تھے، اور آ کر کنارے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے زنا کرنا ہے، مجھے زنا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیے. صحابہ اکرام نے لان تان شروع کیا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں خاموش، چپ ہو جاؤ، اس کو میرے پاس بلاؤ. محفل میں جگہ بنائی گئی، وہ آگے آیا، آپ نے اس کو اپنے نزدیک بٹھا لیا، پاس بٹھا لیا. اگر تو آپ چاہتے تو ہاتھ کے ہاتھ فوری طور پر سزا جاری کرا دیتے کہ دربار رسالت میں یہ جرات اور یہ گستاخی کہ ایک گناہ کی اور جرم کی کھلے عام اجازت مانگی جا رہی ہے، سرزنش کی جاتی، سزا دی جاتی، سختی کی جاتی، کچھ مرمت اور مار پٹائی کی جاتی تاکہ آئندہ کے لیے دماغ ٹھکانے رہتا. آپ نے بلا کر اپنے نزدیک بٹھا لیا اور بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، صحابہ کو تو خاموش کر دیا کہ خاموش رہو، چپ رہو، اس کو لان تان ملامت مت کرو. اس سے پھر آپ نے سوالات شروع کیے. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جو کام تم کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو
یہ بتاؤ کہ یہ کام اگر تمہاری والدہ ماجدہ کے ساتھ کوئی شخص کرے تو کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ہرگز میں اپنی ماں کے لیے یہ گھناؤنا عمل پسند نہیں کروں گا. فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماں کے لیے گھناؤنا عمل پسند نہیں کرتے. فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے پسند کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ پانچ رشتہ آپ نے گنوایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، ایک رشتہ گنواتے گئے، سوال کرتے چلے گئے، اور ساتھ میں فرماتے چلے گئے کہ لوگ بھی اپنی ماں کے لیے، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے، لوگ بھی اپنی بہن کے لیے، لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے، لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے اس گھناؤنے عمل کو ہونا پسند نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھا اور دعا دی، فرمایا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک فرما دیجیے، جن وسوسوں کی وجہ سے، جن گندے خیالات کی وجہ سے یہ برملا کھلی سر محفل جس گناہ کی اجازت مانگ رہا تھا، تو طہر قلبہ، اس کے دل کو پاک فرما دیجیے، وحصن فرجہ، اور اس کی عفت اور پاک دامنی کے جوہر کو سلامت رکھیے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے. تین دعائیں دے دی، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اس کے دل کو پاک فرما دیجیے، اس کی جوانی کی حفاظت فرما لیجیے. ان تین دعاؤں کی برکت پھر یہ نکلی کہ وہ نوجوان ایسا عفیف، پاک دامن، شرم و حیا کا پیکر بنا کہ پھر زنا کے تصور سے ان کو ایسی گھن آتی تھی، نفرت ہوتی تھی کہ پھر مدینہ طیبہ میں اس سے زیادہ پاک دامن کوئی نوجوان، شرم و حیا کا پیکر کوئی نوجوان نہیں پایا جاتا تھا. تو موقع شناسی بڑی نزاکت رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے کہ موقع کے اوپر معالج، طبیب روحانی وہ جانتا ہے کہ کس وقت کون سا نسخہ سامنے والے مریض کے اوپر کارگر ثابت ہوگا. اور بسا اوقات چھوٹا سا نسخہ ایسا مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ دیر تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. ایک نوجوان تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، عشق و محبت میں سرشار تھے، غریب، دیوانہ درکار خود ہوشیار باش، دیوانہ اپنے کاموں میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے، عاشق صادق تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرخلوص محبت رکھتے تھے، لیکن تھے غریب مفلس، روپیہ پیسہ کوئی پاس نہ تھا، اکثر و بیشتر نکل جاتے بازار میں اور بکتی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالتے، کاش کہ یہ چیز میں خرید سکتا تو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیتا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ چیز لے لیتا، حضور کو ہدیہ کرتا، یہ چیزیں دیکھتے جاتے. ایک دن فرط محبت میں اور عشق کے جنون میں گزر رہے تھے، دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت کوئی جوڑا برائے فروخت تھا، کوئی سوٹ بک رہا تھا، کوئی جوڑا دیکھا تو بہت پسند آیا اور دل میں خیال ہوا کہ کاش کہ یہ جوڑا میری وسعت کے اندر ہوتا تو میں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا تو کتنا اچھا لگتا، لیکن جیب میں پیسے پائی تھے نہیں. اب اس حسرت میں اور سامنے جوڑا اس قدر پسند آیا کہ یہ محبوب کی ذات کے اوپر بڑا جچے گا، تو اس دکاندار سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، سودا اور قیمت پتہ کر رہے ہیں کتنے کا ہے، ریٹ کم کر رہے ہیں جیسے کوئی خریدار ہو. قیمت مکمل طور پہ طے کر لی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قیمت میں بھی نہیں دوں گا، میرے ساتھ چلنا پڑے گا، گھر چل کے میں اس کی قیمت ادا کروں گا. دکاندار نے اپنے ایک نمائندہ ساتھ کر دیا کہ ٹھیک ہے گھر جا کے اس کی قیمت دے دو. ایک قیمتی اچھا والا جوڑا خرید کے سودا کر کے ادھار پہ لے کر چلے آئے اور سیدھے در دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گئے، جا کر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بڑا قیمتی جوڑا میرے ہاتھ لگا ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے. آپ نے لیا تو واقعتا بڑا قیمتی جوڑا، بڑا نفیس، اعلیٰ کپڑے کی بنائی کا سوٹ. آپ نے قبول فرمایا، دعائیں دی. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی آپ کے ہاں بھی کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی نعمت موجود ہوتی تھی تو ہدیہ لانے والے کو آپ بھی ہدیہ ہاتھ کے ہاتھ پیش کر دیا کرتے تھے، ورنہ دعائیں دیا کرتے تھے، ورنہ اس کو نظر میں رکھتے تھے، وقت آنے پر اس کو ضرور نوازا کرتے تھے. تو آپ نے دعائیں دیں اور خوش ہوئے کہ آج ہمارا یہ نوجوان دوست ہمارے لیے ایک قیمتی جوڑا ہدیہ لایا ہے. جب ہدیہ پیش کر دیا بات مکمل ہو گئی, اب عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ ساتھ میں میرا ایک ساتھی بھی آیا ہے, مہربانی فرما کے اس کی قیمت بھی اس کو ادا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ ہنس دیے, فرمایا کہ بھائی یہ تو تم نے مجھے ہدیہ میں دیا ہے, لائے ہو ہدیہ اور قیمت بھی مجھ سے دلواتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ جیب میں روپیہ پیسہ کچھ نہیں تھا, درہم اور دینار نہیں تھے, جوڑا بہت پسند آیا اور دلی چاہت سے بہت محبت سے آپ کے لیے لایا ہوں, لیکن پیسے میرے پاس ہوتے تو میں خود دیتا, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لحاظ سے میں لایا ہدیہ پیش کر دیا, اب آپ اگر اس کی قیمت چکا دیں تو بہت اچھا ہوگا. آپ مسکرائے, ہنسے اور اندر سے جا کے آپ نے قیمت لا کر اس کو ادا کر دی. ایک طرف یہ محبت کا تعلق ہے, دوسری طرف یہی نوجوان دیوانہ درکار خود ہوشیار باش محبت عشق ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی دیوانگی والی محبت, لیکن دوسری طرف شراب کی لت میں مبتلا تھے. جب کبھی تھوڑا بہت روپیہ پیسہ ملا تو بس شراب پی لی. پھر یہی نوجوان جو عشق و محبت میں سرشار ہے, دیوانگی کا ایسا ثبوت دے چکا ہے, پکڑے گئے نشے کی حالت میں اور محبوب کے سامنے عدالت میں پیش ہے اور شرعی فیصلے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور آپ نے فیصلہ صادر فرمایا, پھر شرابی کے لیے ایک کوڑے کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے وہ باز آ جائے. اب شرم و حیا کے مارے نگاہیں نہیں میلا پا رہے, دل میں محبت تو بھری ہے کوٹ کوٹ کر, لیکن اپنی اس عادت سے مجبور ہیں کہ اب پٹائی لگ رہی ہے اور کوڑے کھا رہے ہیں اور شرمندہ ہو کر سر جھکا کر واپس. ایک دفعہ کوڑے لگے, کچھ وقت کے بعد دوبارہ پکڑے گئے, پھر آئے کوڑے لگے, کچھ وقت کے بعد سے بارہ پکڑے گئے کوڑے لگے. تین چار مرتبہ جب اس طرح ہو گیا, عادت سے ایسے مجبور ہیں کہ باز نہیں آ رہے. جب چوتھی مرتبہ یہ عمل ہوا, جب کوڑے کھا کر سر جھکا کر جا رہے تھے تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے لان تان کیا اور ملامت کیا کہ بے شرم, تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی, روز پٹائی کھاتا ہے, حضور کے سامنے آ کر سر جھکا کر کوڑے کھا کے چلا جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. یہ لان تان کا عمل جاری تھا کہ اسی دوران ایک صحابی نے کہا لعنہ اللہ, اللہ کی پھٹکار پڑے اس پر. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جیسے ہی انہوں نے لعنت کے الفاظ کہے تو بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانے والے شرابی صحابی کو سرزنش کرتے, آپ نے فوراً ان کی گرفت فرمائی, فوراً خاموش کیا, فرمایا خاموش, اللہ کی لعنت کے الفاظ, تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس نوجوان کے لیے اللہ کی لعنت کے الفاظ کہو, تم نے اس کو کیا بیکار سمجھا ہوا ہے. واللہ اللہ کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ نوجوان اللہ سے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے, صاحب ایمان ہے, تم نے کس طرح سے اس کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا دے دی. فرمایا کہ خاموش رہو, تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس کے اندر ایمان موجود ہے, اللہ اور رسول کی محبت موجود ہے, بے شمار اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں, 100% نہ صحیح, 95% ہی صحیح, 90% ہی صحیح, 80 اور 70% ہی صحیح, اس میں خیر موجود ہے, تھوڑا سا شر ہے, اس شر کی وجہ سے تم ساری خیر کو پامال کر کے اس کو اللہ کی رحمت سے کاٹ رہے ہو, تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ یہ ہمدردی, یہ محبت, یہ طرفداری ایسی اثر انداز ثابت ہوئی کہ کوڑوں نے وہ اثر نہ دکھایا, لیکن یہ محبت کا جملہ ایسا دل پر چوٹ کر گیا کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. کہ آپ کے دل میں میرے لیے محبت کیسے جذبات, کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر آپ نے مجھ پر لعنت کرنے والے کو ڈانٹا اور اس کی سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کی لعنت کا اس کے لیے بد دعا کرو, اس میں خیر زیادہ ہے, شر کم ہے, ایمان والا ہے اور مجھ سے اور اللہ سے سچی محبت رکھنے والا ہے. بس یہی طرفداری اثر انداز بنی ایسی کہ پھر سچا شہدائی اس گناہ کی لت سے بھی ہمیشہ کے لیے بچ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے موقع رکھے ہیں, موقع شناسی رکھی ہے, تو اس موقع کی نزاکت کے اعتبار سے روحانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے پاس بھی ایک نوجوان کو لایا گیا, بڑے زمیندار کا بیٹا تھا, اس کا بھی یہی حال تھا کہ بڑا سرمایہ دار کا بیٹا تھا، تو جوانی کا عالم تھا، دوستی یاری اور خرمستی کا زمانہ تھا. شام ہوتے ہی باغ کے اندر بڑی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں ناچ گانے کا، شراب و کباب کا، شباب کا انتظام ہوتا تھا. پھر یہ رات بھر عیاشی اور بدماشی میں گزارتے تھے، پھر سارا دن سو کر گزارتے تھے. اور سرمایہ باپ کا پورا، جاگیریں تھیں، باغات تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی. یہ مال و دولت بہت آزمائش کا سامان بن جاتا ہے کہ بسا اوقات مال کی کثرت بھی انسان کو سرکش اور گناہگار بنا دیتی ہے. تو وہ بھی اسی نوعیت کا تھا. کچھ ہمدرد اور خیرخواہوں نے اس کو تیار کر کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس لے آئے اور بتایا کہ حضرت یہ نوجوان ہے، بڑے سردار کا بیٹا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، شام کو رقص و سرور کی محفل گرم ہوتی ہے، شباب و کباب عروج پر ہوتا ہے، ہم اس بچے کو لائے ہیں کہ آپ اس کو بیعت کر لیں، شاید بیعت کی برکت سے یہ سدھر جائے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی نوجوان، تم خود بیعت ہونے پر راضی ہو؟ کہا نہیں. تو زبردستی مجھے گھیر کر لائے ہیں بیعت کرانے کے لیے، میں تو راضی نہیں ہوں. کہا ویسے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ کہا بیعت تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن دو شرطیں ہیں کہ ایک تو میں شراب نہیں چھوڑوں گا، دوسرا زنا نہیں چھوڑوں گا، یہ میری زندگی کی گویا کہ حصہ بن چکے ہیں، لہذا اگر آپ مجھے بیعت کرتے ہیں شرط کے اوپر تو میں بیعت ہو جاتا ہوں. اور میں کہ ٹھیک ہے، دو شرطیں تمہاری تو ایک شرط ہماری، ہماری بھی شرط مانو گے؟ کہا بالکل، ایک کیا دس شرطیں آپ بتائیں میں مانوں گا. جب آپ مجھے چھوٹ دے رہے ہیں شراب کی، زنا کی، تو آپ جتنی شرطیں میرے اوپر لگائیں گے میں بھی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کروں گا. فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم شراب بھی پینا، زنا بھی کرنا. دیکھنے میں سننے میں انسان بولتا ہے عجیب بات ہے، عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، مسلح ہیں، اور ایک نوجوان کو شراب اور زنا کی اجازت دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھا کرتا ہے. تو وہ نور فراست سے دیکھ رہے تھے. فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، تم بھی ہماری ایک شرط منظور کرو گے؟ کہا بالکل. کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو بھی کرنا ہے سو کرو، لیکن بیعت ہونے کے ساتھ ہماری یہ شرط ہے، اس پر پابندی سے عمل کرنا ہوگا کہ نماز تمہیں باجماعت پڑھنی ہوگی. کہا ٹھیک ہے، مومن مسلمان ہوں، نماز پڑھوں گا، شوق سے پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا. فرمایا کہ ہر نماز تمہاری مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے. بڑا خوش ہو گیا، ساتھیوں پر خوش ہونے لگا کہ دیکھو بیعت بھی ہو گیا اور اجازت بھی مل گئی زنا کی بھی شراب کی بھی. بیعت ہو کر چلا گیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. حضرت نے جس زاویے سے اس کو دیکھا تھا، قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ سامنے تھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اس زاویے سے آپ نے نماز کی اس کے اوپر پابندی کی شرط لگا دی کہ نماز آج نہ صحیح کل صحیح، اس کو ضرور بھی ضرور گناہ سے بچائے گی، روکے گی. اس شرط کے ساتھ جب وہ چلا گیا، اگلا دن جب شام کا وقت آیا تو نیا نیا بیعت ہو کے آیا تھا، دل میں ایک ظاہر روحانیت تو تھی، توبہ تائب کر کے آیا تھا، بیعت ہوا تھا، بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھے، اس کی بھی برکات تھی. تو جب شام کا وقت آیا اور محفل کا وقت شروع ہونے لگا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آج میں بیعت ہو چکا ہوں اور نماز کا میں نے وعدہ لیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی سے پڑھوں گا، تو لہٰذا آج تو ایسا ہے کہ عصر کے بعد سے محفل شروع نہیں ہوگی کیونکہ مجھے عصر پڑھنی ہے، عصر کے بعد تو فوراً مغرب آتی ہے، مغرب کے بعد عشاء آتی ہے، تو ایسا ہے کہ آج عشاء کے بعد سے ہماری محفل گرم ہوگی اور رات بھر محفل چلے گی، تو لہٰذا محفل کا انتظام رات سے شروع. نہا دھو کے، تیار ہو کے، نیا لباس پہن کے عصر کی نماز کے لیے پہنچا ہوا ہے، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، تین نمازیں پڑھ لی. ان نمازوں کی برکت اور روحانیت کا اثر ایسا ہوا کہ دل کے اندر وہ طہارت اور وہ نور اور پاکیزگی آئی کہ جب واپس پلٹا ہے مسجد سے تو بجائے اس رقص و سرور کی محفل میں جانے کے پیغام بھجوا دیا کہ آج مجھے کچھ تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، آج میں نہیں آ رہا، کل دیکھی جائے گی، میں گھر جا رہا ہوں. یہ اپنے گھر کو چل دیا. صبح پھر فجر میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو گیا. صرف دو تین دن نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ، اللہ پاک نے اس عبادت کی برکت سے دل میں وہ طہارت اتار دی کہ یہ واپس پلٹا ہے اور اپنے تمام دوست و یاروں کو اور جو وہاں محفل گرم کرنے والے کارندے تھے سب کو نکال باہر کیا اور کہا کہ آج کے بعد خبردار جو تم ہمارے اس علاقے کے اندر ناچ گانا کرنے کے لیے آئے. ان نمازوں کی برکت سے اللہ پاک نے ایسی کایا پلٹ دی کہ پکا نمازی بن کے ان تمام کی تمام لغویات سے اور بالخصوص زنا اور شراب سے اللہ پاک نے اس کو مکمل توبہ کی توفیق عطا فرما دی. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے دین میں، مذہب اسلام میں، دینی تعلیمات میں بڑی خیر اور برکتیں ہیں، بڑا اطمینان اور سکون ہے، بہت سرور ہے. دل کی کیفیت کے اندر اطمینان مل جاتا ہے انسان جب عبادت کو، کسی بھی دینی اور دنیاوی کام کو وقت پر انجام دے لے. اب خود نماز جیسی عظیم الشان عبادت، اس کو جب انسان وقت پر پڑھ لیتا ہے کس قدر انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. یہی نماز اگر کہیں سفر میں کسی وجہ سے کوئی تاخیر کا شکار ہو جائے یا اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے مصروفیات کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، پریشانی اور ٹینشن ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا باقی ہے. اور وہی کام جب وقت پر انجام پا جاتا ہے تو پھر دل کس قدر حشاش بشاش ہوتا ہے. تو آج کے ہمارے اس درس کا نچوڑ و خلاصہ یہی ہے کہ انسان ہمت کو کام میں لا کر ہر عمل کو وقت پر انجام دینے کی عادت ڈال لے، نظام الاوقات بنا لے، اپنے سونے جاگنے کھانے پینے گھر کے باہر کے سارے معمولات کو ایک نقشے کے اندر ڈھال لے. یہ میرا صبح سے شام تک کا آفس کا کاروبار کا ملازمت کا مزدوری کا تجارت کا وقت ہے. بعض لوگ کاروبار میں، کام کاج میں، پیسہ کمانے میں ایسے گھن چکر بن جاتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے، نہ بچوں کے لیے وقت ہے، نہ رشتے داروں کے پاس جانے کا وقت. ایسی چکری کے اندر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں پھر کنی کی طرح سے کہ انہیں ہوش نہیں ہوتا. حالانکہ روپیہ پیسہ مقصد زندگی نہیں ہے. ہر چیز کا اپنے خاکہ ہو، نقشہ ہو کہ یہ میری عبادت کا وقت ہے، یہ میری کمائی کا وقت ہے، یہ میری ملاقاتوں کا وقت ہے، یہ میرے گھر والوں کا وقت ہے، یہ میرے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے، یہ میرے اوراد اور وظائف کا وقت ہے. ہر چیز کو اپنے وقت پر ڈھنگ سے انجام دینے کی عادت جب پڑ جائے تو وہی صبح و شام ایسے بابرکت بن جاتے ہیں کہ ہر کام وقت پر انجام دے لیا پھر انسان فارغ ہے. تو اس تھوڑے وقت کے اندر پھر زیادہ کام انسان انجام دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معمولات یومیہ کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.